میری دعا میری دعا میری دعا میری دعا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. درود بھیجے محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ایدن گرامی, دعا مومن کا ہتھیار اور وقت کے تقاضے کے عنوان سے کچھ عرائض کو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا کے موضوع پر, دعا کی استجابت کے موضوع پر, قبولیت دعا کی راہ میں موانع اور مشکلات کے موضوع پر گفتگو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں. میں ان تمام پہلوؤں سے ہٹ کر خود دعا, دعا کی حقیقت اور ایک دعا, دعا مانگنے والے سے کیا تقاضا کرتی ہے, اس موضوع پر اپنے آرائز کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس لیے کہ ایک ہمارا اللہ سے تقاضا ہے, ایک ہمارا محمد و آل محمد سے تقاضا ہے, اسی طریقے سے اللہ رسول اور اہل بیت بھی ہم سے کسی بات کا تقاضا کرتے ہیں. عبادات کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم عبادات کو صحیح طور پہ بجا لائیں, تو عبادات بھی ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہیں, اور ان عبادات میں سے ایک عبادت دعا ہے. یعنی خداوند عالم نے دعا کو عبادات کے زمرے میں قرار دیا ہے. جتنے بھی آسمانی مکاتب و مذاہب ہیں ان میں سے دین اسلام کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ اس نے خداوند عالم کو پکارنے کے لیے, خداوند عالم سے دعا کرنے کے لیے, اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک کار ثواب قرار دیا ہے. یعنی تشویق دلائی ہے, شوق دلایا ہے, ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسلمان خدا کا بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنی حاجتوں کو, کون سی حاجتیں, ہم بڑی بڑی حاجتیں پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. حضرت موسیٰ سے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے موسیٰ کہ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو خدا, حتی علی فشأتک وملح عجین کا, اے موسیٰ اپنی بکری کے لیے جو چارہ تم پیش کرتے ہو اس کے لیے بھی خدا سے سوال کرو. اپنے نمک میں آٹا ڈالنے کے لیے, آٹے کی کیا مقدار ہوتی ہے, سالن انسان پکاتا ہے, غذا پکاتا ہے, غذا میں آٹے کی کتنی مقدار ہوتی ہے, اس آٹے اور غذا میں نمک کی مقدار کو بھی اللہ تعالی سے مانگو, طلب کرو. یعنی ہمیشہ ایک رشتہ, ایک آن لائن رشتہ متصل کرنا ہے عبد اور معبود کے درمیان, تاکہ ہمیشہ یہ بندہ اپنے رب سے، اپنے معبود سے، اپنے مالک حقیقی سے جوڑا رہے. درود بھیجی محمد وال محمد. مثال کے طور پر یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ خداوند عالم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوا، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. مجھ سے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم میں پورا کروں گا. اس کے بعد کا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری اس عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہم کیوں خدا کے بارگاہ، ہم اپنے زور بازو پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے خدا سے مناجات کرنے کی، خدا سے بات کرنے کی، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے کہ اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، یہ گرے پڑے پست مایا لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، تڑپتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہم بہت شان والے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں دعا کی، ہمیں کسی کے سامنے التجا کرنے کی. اکثر لوگ کہتے ہیں اسلام ہمیں شرف دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، کہتا ہے کسی کے سامنے گڑ گڑاؤ نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاؤ. اشتباہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں ایسے افراد کہ جو عام لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے موازنہ مقایسہ کرتے ہیں. ان الذین یستکبرون، یستکبرون استکبار ہے، استکبار یعنی بڑائی چاہتے ہیں، یعنی تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی در حقیقت اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولی کو خدا کی بارگاہ میں پھیلائیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. خدا کہتا ہے بہت جلد، ساس سین صوفہ ہے یہ، یعنی بہت جلد یہ انقریب جہنم میں ذلیل ہو کے داخل کیے جائیں گے. یعنی دعا قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آؤ میرے بندو، اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو تاکہ تم اس تکبر کی حالت سے نکلا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی طریقے سے سورہ فرقان آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوا، قل ما یعبؤ بیکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، اعتنا نہیں کرتا تمہارے بارے میں اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. یعنی یہ دعائیں ہیں کہ جو در حقیقت عبد اور معبود کے درمیان ایک آن لائن رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ ادھر سے پکاریں یا اللہ، ادھر سے جواب آئے گا یا عبدی. آپ دل سے پکاریں گے جواب آئے گا انشاءاللہ. اگر موقع ملا تو جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حقیقت دعا کے موضوع پر، کیوں ہمیں اتنا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، کیا وجہ ہے. ایک طرف تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مستقل ہو، خود مختار ہو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. دوسری طرف کہتا ہے کہ نہیں، خدا کے سامنے التجا کرو، گڑ گڑاؤ، رو، التماس کرو، التجا کرو، اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں سے دو چیز کا تقاضا کرتا ہے، ایک یہ کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ ان کی نعمتوں کو زیادہ کر دے، فراوان کر دے ان نعمتوں کو. نعمت ملی تو شکر ہونا چاہیے، اور جو گناہ کیے اس پہ اعتراف کریں، اقرار کریں کہ خدا ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ ہوا ہے، تاکہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، دعا عافیت کے نام سے، جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام علیل ہوئے، بیمار ہوئے، تو رسول اللہ نے یہ دعا تلاوت فرمائی، یا من قل شکر عند نعمی فلم یحرمنی. اے وہ ذات کہ جس کی نعمتوں پہ میرا شکر کم ہوا لیکن اسے کبھی محروم نہیں کیا. تو خدا ہم سے نعمتوں پہ شکر اور خطاؤں اور گناہوں پر اعتراف و اقرار چاہتا ہے. اس بنا پر، اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ دعا در حقیقت عبد کا اپنے معبود سے، مملوک کا اپنے مالک سے، مربوب کا اپنے رب سے ایک رابطہ اور رشتہ ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو متصل قرار دے، جڑا ہوا قرار دے. بہت ہی آسان زبان میں، نوجوان بچے بھی یہاں موجود ہیں تاکہ بات بھی ان کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. یہ مثال دو تین جگہ میں نے عرض کی، لیکن دعا کے ذیل میں، اس دعا کے ضمن میں چاہتا ہوں اس مثال کو دوبارہ ایک نئے پہلو سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. دعا ایک آن لائن رابطہ ہے بندے کا اپنے خدا سے، اپنے مالک سے. آپ انٹرنیٹ تقریباً کم و بیش سبھی افراد استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس میں کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اینٹی وائرس. اینٹی وائرس ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کی حفاظت اور کلیننگ کا انتظام کرے، اس کی اس کے صحت کا انتظام کرے. یعنی اگر جس طرح انسان کا بدن، انسان کے بدن میں کچھ خلیے ایسے ہوتے ہیں، کچھ سیل ایسے ہوتے ہیں جو بیماریوں کو روکتے ہیں، اگر وہ کمزور ہو جائے، انسان کی قوت مدافعت کمزور ہو جائے، انسان پر بیماریاں غالب آ جاتی ہیں، انسان مریض ہو جاتا ہے. اسی طرح بے نہیں، انسان کا کمپیوٹر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے وائرس، جس کو ہم آسان زبان میں جراثیم کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے، وہ اگر کمپیوٹر میں داخل ہو جائیں اور آپ کا اینٹی وائرس انسٹال نہ ہو، یا انسٹال ہو لیکن اپ ڈیٹ نہ ہو، تو پھر وہ تمام وائرس آپ کے کمپیوٹر میں جا کر آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے، جو بھی آپ کی انفارمیشن جس شکل میں بھی ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس کمپیوٹر کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اینٹی وائرس اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. اب یہ انٹرنیٹ کیا ہے چھوڑ دیجیے اس چیز کو، انٹرنیٹ سے کس طرح ڈاؤن ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں اگر دیکھا جائے تو بے نہیں بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں مشابہت کے طور پر نظر آ سکتی ہیں کہ ہم عبد اور معبود کے درمیان دعا کو اسی ظاہری مثال سے، کمپیوٹر کی مثال سے تشبیہ دے سکتے ہیں. لیکن میں بہت زیادہ اس میں داخل ہونا نہیں چاہتا، چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی کچھ روایات کو. آج شب جمعہ ہے، نو چندی. ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا یہ نو چندی جمعرات کیا ہے، آیا روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہ لیکن اتنا اہتمام کیوں بقیہ دوسری اور تیسری جمعرات کا؟ نو چندی یعنی ماہ قمری کی پہلی جمعرات کو ہمارے یہاں اردو زبان کے حضرات جو ہیں، اردو زبان لکھنے پڑھنے بولنے والے افراد، اس کو نو چندی جمعرات کہتے ہیں، اہتمام کے لیے، توجہ کے لیے کہ پہلی جمعرات آئی ہے، کہ اس میں اہل بیت سے توسل بھی ہو، حدیث کسا بھی ہو، دعائے کمیل بھی ہو، ماتمداری بھی ہو، اہل بیت سے عشق محبت کا اظہار بھی ہو، اہل بیت کے دوستوں سے عشق و محبت کا اظہار ہو، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار ہو. اس لیے اس نوچندی کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. وہ اللہ پہلی جمعرات میں اور دوسری اور تیسری اور چوتھی جمعرات میں کوئی فرق نہیں ہے، بے نہیں ایسا ہی اہتمام ہونا چاہیے، بے نہیں ایسے ہی ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعرات آتی ہے اور ہم خاص طور پر مستحب ہے کہ انسان شب جمعہ اس دعا کی جو ابھی آپ تلاوت فرمائیں گے، دعائے کمیل، جو مولا علی کے ایک صحابی ہیں جن کو مولا نے یہ دعا تعلیم دی، اور دعائے خضر بھی کہا جاتا ہے اسے، اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور، اس لیے کہ اہل بیت نے اپنے شاگردوں کو بہت ساری دعائیں تعلیم دی ہیں، سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اور ان کے حافظے ماشاءاللہ اتنے قوی ہوتے تھے کہ پوری پوری دعاؤں کو حفظ کر لیتے تھے. دعائے کمیل کو ریکارڈنگ سسٹم، ایم پی 3 نہیں تھا، کوئی کیمرہ نہیں تھا کہ وہاں حضرت کمیل لے کے بیٹھا مولا علی فرما رہے ہیں اور وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، بعد میں انہوں نے جا کے اس کو لکھ لیا، نہیں. حافظہ، یہ گناہ جو ہیں انسان کے حافظے کو کھا جاتے ہیں. نمازوں کا قضا کرنا انسان کے حافظے کو کمزور کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت حافظے کو بڑھا دیتی ہے, گناہوں سے دوری انسان کے حافظے کو بڑھا دیتی ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں مجتہدین کے حافظے کتنے زیادہ قوی ہوتے ہیں, جو پڑھنے لکھنے والے افراد ہیں ان کے حافظے کتنے قوی ہوتے ہیں. تو اذان گرامی اس طریقے سے اہل بیت دعائے ابو حمزہ سمالی, دعائے افتتاح, بہت ساری دعائیں ہیں کہ جن کو اہل بیت نے اپنے شاگردوں کو ان کے سامنے تلاوت پڑھائی, انہوں نے حفظ کیا اور بعد میں اس کو دعائے قبیل ان دعاؤں میں سے ہے. اس بنا پر یہ ایک آن لائن رابطہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے کمپیوٹر کو وائرس سے بچانے کے لیے اینٹی وائرس کی ضرورت. اینٹی وائرس یعنی اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی وائرس آ گیا ہے تو اس کو وہ ختم کر دے گا, ڈیلیٹ کر دے گا, محو کر دے گا, ریموو کر دے گا, یا جو آنا چاہتے ہیں, حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, ان کا راستہ روکے گا. اب اگر یہ اپڈیٹ نہ ہو, کیونکہ اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے اپڈیٹ ہونے کی. اپڈیٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کا بدن ہے, اس کو غذا کی ضرورت ہے, آپ کے بدن کو آرام کی ضرورت ہے, آپ کی روح کو آرام کی ضرورت ہے, آپ کی گاڑی کو فیول کی ضرورت ہے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. یعنی ہمارا بدن کا آرام کرنا, ہمارے بدن کو غذا کا پہنچنا, یعنی ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو زمانے کے مطابق کر رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر کوئی انسان کھانا نہ کھائے کچھ دن تک تو وہ کمزور ہو جائے گا, یعنی جس رفتار سے اسے چلنا چاہیے اس رفتار سے نہیں چل سکے گا. اس کا مطلب یہ کہ وہ زمانے کے ساتھ نہیں ہے. اپڈیٹ ہونا یعنی اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ ساتھ رکھنا. لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ رکھنا اجتماعی و معاشرتی سطح میں ایک بہت وسیع باب ہے کہ ہم کس حد تک معاشرے کے ساتھ چلیں. وہ شادیاں جس میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے, وہ شادیاں جس میں بے حجابی ہوتی ہے, آیا ان میں شرکت کس حد تک ہونی چاہیے, یہ ایک الگ موضوع ہے, معاشرتی موضوع, اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا. لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ معاشرے کے ساتھ چلنا, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا, ان معنی میں نہیں ہوتا کہ سامنے والا جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں تو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. نہیں, ہمیشہ ہر وقت معاشرے کے ساتھ آپ کو نہیں چلنا. جہاں تک اللہ رسول اور اہل بیت کا قانون اجازت دے ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا. جب اللہ رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے قوانین پامال ہونے لگے وہاں پہ ہمیں رک جانا چاہیے. یہ وہ اصول ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دیے, درود بھیجے محمد و آل محمد. ان الا ترون ان الحق لا يعمل به, کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل پہ عمل, حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا. والباطل لا يتناهى عنه, اور باطل سے روح گردانی اختیار نہیں کی جا رہی. امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ جب باطل پہ عمل پیرا ہو رہے ہوں لوگ اور حق کو چھوڑ دیں, وہ تمہارا زمانہ نہیں ہے, وہ تمہاری سوسائٹی نہیں ہے, تمہیں اس کے خلاف کرنا. اللہ تعالیٰ ہوں نا, کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہاں دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے, دیکھ رہے تھے سب کہ یزید شرابی ہے, زانی ہے, جانوروں سے کھیلتا ہے, بدکار افراد جو ہیں وہ بنو امیہ کے ممبروں پہ حاکم ہو گئے, دیکھ رہے تھے. یہاں امام حسین دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ دیکھتے رہو, بلکہ قیام کرو, کھڑے ہو, استقامت دکھاؤ, قانون خدا کو بچاؤ. اس بنا پر زمانے کے ساتھ چلنا یا اپڈیٹ ہونا ان معنی میں ہے کہ جب تک خدا رسول اور اہل بیت و قرآن کا قانون پامال نہ ہو. جہاں خدا رسول اہل بیت کا قانون پامال ہو ہمارے اٹھتے ہوئے قدم رک جانے چاہیے. یہ اپڈیٹ کی ایک چھوٹی سی تشریح تھی جسے چاہتے تھے آپ کی سماعت کی نظر کروں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو آپ کے اینٹی وائرس کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے, یعنی اگر وہ اپڈیٹ نہیں ہوگا, آج کے مطابق نہیں ہوگا, تو اس میں جو وائرس آ رہے ہیں وہ اس پہ حملہ آور ہو جائیں گے, وہ کمزور ہو جائے گا. وہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اینٹی وائرس کا کمزور, جب کمزور ہو جائے گا تو وائرسز اس پہ حملہ آور ہوں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے. اب جیسے ہی آپ نے اپنے کمپیوٹر کو آن کیا اور اس کو انٹرنیٹ سے متصل کیا, کنیکٹ کیا, فوراً ہی آٹومیٹکلی خود بخود اس کا رابطہ انٹرنیٹ کی دنیا سے ہوگا اور اس کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جائیں گی. اور جیسے ہی ڈاؤن لوڈ ہوگا وہ بتا دے گا جناب آپ کا اینٹی وائرس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے, اب آپ کو مزید ضرورت نہیں ہے, خود بخود. یعنی جو چیز اسے چاہیے تھی, جس چیز کی اسے ضرورت تھی, اس نے وہ خود بخود حاصل کر لی, خود بخود اپڈیٹ ہو گیا اور اپنا کام شروع کر دے گا. عزیزہ نے بس اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے تو دعا اور اس کی حقیقت کا فلسفہ انسان کی سمجھ میں آ جائے. جیسے ہی انسان در حقیقت اللہ کی روحانیت و نورانیت سے متصل ہوتا ہے, خود بخود ایمان کی فائلیں, شرافت کی فائلیں, علم کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور جتنا جتنا انسان کی ظرفیت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی نور خدا اس میں اترتا چلا جاتا ہے. اب انٹرنیٹ میں اور وہاں کے اینٹی وائرس میں جو دنیا کے اینٹی وائرس ہے اس کی کیپیسٹی ہے وہ اس سے زیادہ وسیع نہیں ہو سکتا, لیکن قرآن کا, اہل بیت کا, اللہ کا انٹرنیٹ وہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا روحانی رابطہ اللہ اور اہل بیت کے انٹرنیٹ سے متصل ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے بلکہ روح میں وسعت عطا ہو جاتی ہے. روح میں وسعت عطا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے. یعنی یہ جو آپ ابھی جزا دے رہے ہیں مجھے میرے جملے کی, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, واہ واہ کہہ رہے ہیں, یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے ایمان کو ایک ایسا نقطہ ملا, آپ کے ایمان کو ایک ایسا رستہ ملا کہ جس کے ذریعے سے آپ کے ایمان کی فائل ڈاؤن لوڈ ہو گئی, اور آپ نے اپنے اس ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اپنی زبان سے خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا. یہ ہے اس طریقے سے. اب جتنا جتنا انسان اللہ سے متصل رہے گا, مربوط رہے گا, متمسک رہے گا, وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا, وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا, وہ اتنا ہی زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس عالم ہستی سے, اس عالم ہستی, عالم کون و مکان کے مرکز سے, محور سے, حقیقت سے, یعنی اللہ کی ذات سے اپنا رابطہ اور رشتہ استوار کی ہوئی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے دعا. اس طریقے سے ہمیں در حقیقت اپنے آپ کو متصل رکھنا ہے. دعا کیا ہے؟ دعا پکارنا ہے. کوئی دور ہوتا ہے تو اسے آواز دی جاتی ہے, پکارا جاتا ہے. کوئی نزدیک ہوتا ہے تو اسے دھیمے لہجے میں بات کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا, اے خدا کیا تو دور ہے؟ فانا ادعو ام انت قریب فانا, اے خدا کیا تو دور ہے کہ تجھے زور سے آواز دوں؟ اے خدا, اے میرے رب, اے میرے مالک, یا تو نزدیک ہے کہ میں بہت دھیمے لہجے میں مناجات کی شکل میں تو سام کلام ہوں؟ خدا و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں تم سے دور ہوں یا نزدیک ہوں. انا جلی سن من ذکرنی, جو بھی میرا ذکر کرے کہ میں اس کے قریب آ جاتا ہوں. توجہ فرمائیے, خدا و تعالیٰ نے کیا جواب دیا حضرت موسیٰ کو؟ انا جلیس, میں جلیس بن جاتا ہوں. جلیس بیٹھنے والا, یعنی بہت زیادہ بیٹھنے والا. یعنی ایک شخص ایک کام کرے, ایک دفعہ کام کیا آپ کہیں یہ اچھا ہے, دوسری دفعہ اچھا کام کرے گا آپ کہیں یہ اچھا ہے, تیسری دفعہ آپ دیکھیں یہ اچھے کام کر رہا ہے, یہ اچھا ہے. مسلسل آپ دیکھیں ایک شخص بار بار نیک کام کر رہا ہے, اچھے کام کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ نیکی کی صفت اس کی روح میں سرایت کر گئی ہے. کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, دس مرتبہ انجام دیتے ہیں, لیکن وہ ہماری ذات کا حصہ نہیں بنتی. توجہ فرمائیے گا, وہ ہماری شخصیت اور کردار کا حصہ نہیں بنتی. اسی لیے اہل بیت نے کہا کہ دیکھو اچھے اخلاق اپناؤ, اچھا کردار اپناؤ, تاکہ یہ اچھا اخلاق تمہارے رگ و پے میں داخل ہو جائے, تمہاری ذات کا حصہ بن جائے. بعض اوقات جو تضاد ہمیں نظر آتا ہے شخصیات میں, کردار میں, وہ ہمیں ذات الگ نظر آتی ہے, صفات الگ نظر آتی ہے. لیکن جہاں ذات میں صفات آ جائیں, جہاں پر صفات ذات کا حصہ بن جائے, تو انہیں محمد آل محمد کہا جاتا ہے, کہ وہ خدا کی صفات کا مظہر اعلیٰ قرار پاتے ہیں. درود بھیجیے مل کے محمد آل محمد. اب خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک دفعہ بیٹھوں گا، دو دفعہ بیٹھوں گا، چار دفعہ بیٹھوں گا، انا جلیسن، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. اب دعا کا رتبہ پتہ چلا کہ خدا کی ہم نشینی حاصل ہو جاتی ہے انسان کو. انا جلیسن، تم مجھے زور سے پکارو یا مناجات کرو یا ہلکے ہلکے سرگوشی سے مجھے پکارو، فرق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، میں تمہارا ہم نشین ہو جاتا ہوں. یہ حقیقت دعا کہ خدا کو پکارنا ہے، خدا سے متصل ہونا ہے. اور پھر ظاہری سی بات ہے، خدا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. جب نور آتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، جب روشنی آتی ہے تو ظلمت رخت سفر باندھ لیتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نور بھی ہو اور ایک ہی وقت میں اندھیرا بھی، نہیں. جب نور آئے گا تو پھر اندھیرا رخصت، روشنی آئے گی، تاریکی و ظلمت ختم، علم آئے گا، جہالت ختم، عصمت آئے گی، گناہ ختم. تو جتنا جتنا انسان اہل بیت سے، خدا سے قریب ہوتا جاتا ہے، خدا کا نور، اہل بیت کا نور، اہل بیت کا کردار اس کے کردار میں شامل ہوتا رہتا ہے. بس اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اہل بیت سے کتنا قریب ہوئے، خدا سے کتنا قریب ہوئے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اچھائیوں کی طرف کتنا گئے. آج میں نے کتنی اچھائیاں انجام دی، میرے عمل میں کتنے اچھے اعمال موجود ہیں، تو میں کہوں گا جناب میں اتنا خدا سے قریب ہوں. جتنا خدا سے قریب ہوں گا اتنا ہی میں برائیوں سے، گناہوں سے دور ہوں گا. میں جتنا محمد آل محمد کا تذکرہ کروں گا اتنا ہی گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ اہل بیت نور ہیں، علم ہیں، عصمت ہیں، طہارت ہیں، شرف ہے، منزلت ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے. تو جو شخص جتنا جتنا بلندی کی طرف جائے گا وہ پستی سے اتنا ہی اعلیٰ اور ارفع ہوتا چلا جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں بلندی کی طرف صعود کر رہا ہوں، میں بلندی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ میں پستی کی طرف ہوں. تو یقیناً یا تو تم نے بلندی کی طرف سفر ہی شروع نہیں کیا، یا اگر شروع کیا ہے تو تمہارا راستہ، تمہارا میتھڈ صحیح نہیں ہے. جو انسان بھی صعود کرے گا، بلندی کی طرف قدم بڑھائے گا، ارتقا کرے گا، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو اونچا کرے گا. جو اللہ کی طرف لو لگائے گا، جو محمد آل محمد کا دامن تھامے گا، وہ گناہوں سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. درود بھیجے محمد آل محمد. بس میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. کچھ روایات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ روایات اہل بیت نور، تو ان کا کلام بھی کلامکم نور، خود زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ آپ کا کلام نور ہے. جیسے یہ نور ہے، اس بلب کا روشنی ہے، آپ یہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھ تشخیص دے سکتے ہیں. اہل بیت کا کلام نور زندگی ہے، نور حیات ہے. بلکہ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت کا کلام آب حیات ہے. جو اس کلام کو اپنے دل و جان سے، اپنی تڑپتی ہوئی روح میں اتار لے گا، اپنی روح کی تشنگی کا انتظام کر لے گا، وہ ایسا آب حیات پی لیتا ہے کہ وہ کبھی مر ہی نہیں سکتا. وہ قبر میں بھی چلا جائے، اس کا جسم بھی مر جائے، وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہتا ہے.
نعرہ حیدری،
یہ آب حیات ہیں، یہ نور ہے. ہمیں اہل بیت کی، جس طرح آپ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، عربی میں ہے، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ثواب کی غرض سے، برکت کی نیت سے تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی روایات کو طریقہ بنائیں کہ اپنے گھروں میں جمع ہوں، ایک دن اہل بیت کی کچھ روایات کو پڑھیں کہ اہل بیت نے ہمیں کیا میسج دیا ہے. نہج البلاغہ اٹھائیں، دیکھیں، آج ایک صفحہ کھولیں، ایک خطبہ لیں، مولا کائنات نے ان چار سطروں میں ہمارے لیے کیا میسج دیا ہے. قو انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو کیسے بچا سکتا ہے انسان؟ ہتھیار سے، الدعا صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس جنگ میں ہمیں جو شیطان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے. اسی دعائے کمیل میں کیا کہا مولا کہتے ہیں، وصلاح البکا، بکا گریا، توجہ زاری، التماس، التجا، اعتراف، اقرار، ایک بندہ مومن کا ہتھیار ہے، سلاح ہے، اسلحہ ہے. اس بنا پر دیکھیں کیا کریں ہم. رسول اللہ نے فرمایا, توجہ فرمائیے, تفسیر المیزان میں یہ روایت موجود ہے, فرماتے ہیں الدعاء افضل من قراءة القرآن, دعا قراءت قرآن سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اللہ اکبر, قراءت قرآن کا کتنا ثواب, لیکن یہاں پر آپ اپنے خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں, یہاں پر قرآن میں خدا آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا رسول اللہ کی روایت ہے الدعاء صلاح المؤمن, دعا مؤمن کا ہتھیار, وعمود الدین تمہارے دین کا ستون, اور نور السماوات والارض زمین و آسمان کا نور ہے یہ دعا. اس کے بعد فرماتے ہیں الدعاء انفض من السنان, دعا تلوار سے زیادہ برندا و تیز ہے. دعا کا اثر, یہ جو آپ اکثر چیزیں روڈوں پر لکھی ہوئی نظر آتے ہیں, مختلف عملیات کے ماہر اور تعویذ کے ماہر اور یہ شادی اور وہ شادی, یہاں پہ ایک نقطہ آ گیا تو عرض کرتا چلوں. دیکھیے اکثر لوگ آتے ہیں, جناب ہمارے بچے کا نام قرآن سے نکال دیں. وہ کس امام نے قرآن سے نام نکالا ہے؟ وہ زائچہ بنا دیں, کس امام نے زائچہ نکالا ہے؟ علم جفر علم رمل کی اپنی حیثیت ہے. جناب مولانا میں عقیق پہننا چاہتا ہوں, اس کے خواص مجھے بھائیں گے نہیں بھائیں گے, موافق ہے میری طبیعت کے, میں فلاں پتھر پہن لوں تو میں ایسا ہو جاؤں گا. خوب اگر جناب یہ سارے خواص پتھروں میں جیسے کہ بیان کیے جاتے ایسے ہی ہوتے تو دنیا میں سب من پسند شادی کر رہے ہوتے, سب فیز فائیو میں سب کا بنگلہ ہوتا, من پسند گھر ہوتا, آرام و ایسا آسائش کی زندگی ہوتی, سارے بچے این ای ڈی میں پہنچے ہوئے ہوتے, سب لوگ آرام کر رہے ہوتے, دنیا میں کوئی ناکام نہیں ہوتا, کوئی فیل نہیں ہوتا, کوئی پریشان نہیں ہوتا. اگر پتھروں کے خواص کی وجہ سے زندگی بدلتی ہے تو پھر سب پتھر ہی پہنے ہوئے نظر آتے اور اس کے بعد کیا ہوتا. تو ہم پتھروں کو خواص کی وجہ سے نہیں پہنتے عزیزہ نگرامی, ہم پتھروں کو آئمہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق پہنتے ہیں. اگر عقیق پہنتے ہیں, عقیق میں کوئی خاصیت ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن چونکہ امام معصوم نے کہہ دیا ہے کہ عقیق وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دی ہے, تو ایک مومن کے لیے شائستہ و زیبا موضوع یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کی زینت وہ پتھر بنے کہ جس نے سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دی ہے, خواہ خواص رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. خواص کی وجہ سے نہیں پہنتے. اہل بیت نے کہا کہ اہل بیت کے ناموں پر تمہارے نام ہونے چاہیے, اب قرآن سے اس کا حرف نکالے نہ نکالے وہ ایک الگ بحث ہے, زائچہ بنا دیں کوئی ضرورت نہیں ہے. علم جفل علم رمل کی حیثیت ہے, اس کو اسی جگہ رہنے دیا جائے. ایزان گرامی, درود محمد وال محمد پر.
اللهم صل على محمد وال محمد.
رائے کے اکرام کی امام زمانہ بابا دی بلن پر تھرا.
اللهم صل على محمد
وال محمد. الدعاء انفض من السنان, تلوار سے زیادہ, نوک نیزہ سے زیادہ اثر کرنے والی ہے دعا. یہ جو میں عرض کر رہا تھا چشم بد کے لیے, یہ لوگ مختلف جو چیزیں اور اپنے پبلسٹی کرتے ہیں, وال چاکنگ کرتے ہیں, جو شیطانی قوتوں کو ان سے مدد لیتے ہوئے. اپنے استاد کا ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں. ایک شخص حوض علمیہ میں آیا اور وہ عجیب و غریب باتیں بیان کرتا تھا, ان کے جھانسوں میں نہیں آنا چاہیے. اور وہ بڑی ایسی خبریں دیتا تھا کہ جو بظاہر غیب کی معلوم ہوتی تھی, جناب یہ تو علم غیب رکھتے ہیں. اس قسم کے شعبدہ بازیاں اور ڈرامے اور ڈھکوسلے اور فریب, یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ہمارے خود محلے میں نیو ریلیجیس سوسائٹی میں ایک کرسی آ گئی امام زمانہ کی,
امام زمانہ آتے ہیں.
تصویر بھی آ گئی.
ٹھیک ہے, اس قسم کے ڈرامے بازیاں آپ کو بہت دکھائی جائیں گی. امام زمانہ کی کرسی ہے جناب, وہ کہاں سے کرسی آ گئی؟ یہ تشریف فرما ہوتے ہیں امام زمانہ, ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے, ہم آپ کو مسئلہ پہنچا دیں گے, ہم سفیر ہیں امام کے, ہم باب ہیں. آیت اللہ جواد عاملی نے کتاب لکھی جس میں امام زمانہ کی نیابت, سفارت اور بابیت کا دعویٰ کرنے والے افراد کی روایات کی تحقیق کی گئی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم امام زمانہ کی طرف سے سفیر ہیں, ہم امام کا باب ہیں, ہم امام کے نائب ہیں, ہم امام کی طرف سے مقرر ہیں کہ آپ کی بات کو بے نہیں پہنچا دیں, جھوٹے ہیں. جھوٹے ماری ایسے لوگوں کو جو دین کا نام لے کر, امام کا نام لے کر دین کو اور امامت کو, نظر امامت کو بدنام کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے. تو وہ شخص بڑی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسے علم غیب ہو. تو ان عارف جو مجتہد تھے انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جانا اور اس کو اس کے مقام سے کھڑا کر دینا. یہ شخص گیا, ان کا شاگرد خود عالم دین تھا, اجتہاد کے نزدیک تھا, اور اس نے جا کر اس شخص کو جو بڑا حلقہ احباب ان کا موجود تھا, اور جاتے ہی وہ فلاں تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تمہارا یہ مسئلہ ہے, میں یہ کر دوں گا, تم ایسا کر لو. اب لوگ پریشان, جانا ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. کیا ہوا؟ اس نے کیا کہ ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا, کہا کہ اب بتاؤ. اس کے پیروں سے زمین نکل گئی, سٹی گم ہو گئی اس کی, نہیں بتا سکا. بعد میں جس جگہ جس تخت وہ بیٹھتا تھا وہاں پر اس شخص نے قرآن مجید کو غلاظت میں ڈالا ہوا تھا. دنیا میں شیطانی طاقتیں ہیں, جادو, ٹونا, کالا علم, یہ ساری چیزیں یہ حقیقت رکھتی ہیں. حقیقت ان معنی میں نہیں, بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں حقیقت رکھتی ہیں, ان کی کیا علم ہے. بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جو جادو جانتے تھے. بہت سارے واقعات میں ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں ان چیز کو بیان کرنا نہیں چاہتا. تو شیطانی طاقتوں سے استفادہ کرنے والے لوگ اسی معاشرے میں موجود ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. کبھی ان کے جھانسے مت آئیے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, من پسند شادی ہو جائے گی, مشکل حل ہو جائے گی. وہ اگر یہ ہو رہا ہوتا تو یہ بھی آج یہاں نہیں ہوتے, امریکہ اور سویڈن میں بیٹھے ہوتے, اگر ساری مشکلیں انہیں کے مسئلے کے ذریعے سے حل ہو رہی ہوتی. اس کے بعد رسول اللہ کی یہ حدیث ہے, ادفعوا ابواب البلاء بالدعاء, بلاؤں کو دعا کے ذریعے سے دور کرو. بلائیں جو آئیں گی دعاؤں کے ذریعے سے دور کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ وہ بلائیں ہیں جو انسان کے اپنے کردار اور اخلاق اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, امتحان, اور کچھ بلائیں جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو یہ ان ناگہانی آفتوں کا, بلاؤں کا تذکرہ ہے جو اچانک آ جاتی ہیں. اب مختصر کر رہا ہوں اور دعا کر, وقت بھی نزدیک ہے. الدعاء صلاح المؤمن, کیوں مومن کا ہتھیار کہا ہے؟ ایک طرف ہمیں دعا کی تاکید کے لیے یہ روایت رسول اللہ کی نظر آتی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور ایک طرف ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت نظر آتی ہے. کیا روایت ہے؟ لَيَعُودَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری بارہویں حجت امام زمانہ کے انقلاب و ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے ہر صورت میں. لَيَعُودَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا, اپنے آپ کو یقیناً اور حتمی صورت میں تیار کرے. کس طرح؟ ولو سہمن خواہ ایک تیر اپنے ہمراہ رکھنے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. یہ تصور مت کیجئے گا کہ ہم جناب اللہ والے لوگ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بندوق رکھنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے اسلحہ رکھنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے زمانے کا اسلحہ اپنے ساتھ رکھنے کی, ہم اللہ والے لوگ ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. امام کہتے ہیں نہیں, جو امام کے ساتھ در حقیقت خون حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہے, دین اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کرنا چاہتا ہے, توحید کا علم لہرانا چاہتا ہے, اس کے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے آمادہ کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھے رہ جائیں اور دعا کرتے رہے اور امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کریں, ان کے ایمان میں خلل ہو سکتا ہے, اسلام میں خلل نہیں ہو سکتا. اس لیے امام خمینی فرماتے تھے, اس لیے کہا جاتا تھا, دعاؤں تو غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا کام ہے جناب, آپ دعا کیجئے. گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, اللہ یہ کر دے, اللہ وہ کر دے, سارا کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. حقیقتاً ایسے لوگ, اعتراض کرنے والے اور ایسی دعا کرنے والے حقیقت دعا سے غافل ہیں. بہرحال میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, برادر شجاع آ گئے ہیں تلاوت کے لیے, صرف دو تین منٹ کی زحمت تاکہ موضوع تمام ہو جائے. اب دعا صلاح المومن, مومن کا ہتھیار ہے, تو پھر اپنے آپ کو دعا کے ہتھیار سے بھی مسلح کرنا ہے, اور زمانے کے تقاضے کے مطابق زمانے کے اسلحے سے بھی اپنے آپ کو لیس کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ جسموں میں وقت کا اسلحہ ہو اور روحوں کی گہرائیوں میں نور خدا ہو. اس لیے کہ دشمن کے سامنے قیام کی صورت میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے, ڈٹنے کی ضرورت ہوتی ہے, بنیان مرصوص کی ضرورت ہوتی ہے, سیسہ پلائی ہوئی دیوار بننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو قدم ان کے جمتے ہیں, استقامت وہ کرتے ہیں, ڈٹ کے وہ لڑتے ہیں جن کے ایمانوں میں خلل نہیں ہوتا. جن کے ایمانوں میں خلل ہوتا ہے وہ میدان جنگ سے فرار کر جاتے ہیں. اب تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے, جو جو فرار کر گئے تاریخ میں ان کے ایمان میں خلل ہو سکتا ہے, اور جو جو جہاد کرتے رہے وہ دعا بھی کرتے رہے رات بھر, اور دلوں کو تلوار بھی علی مرتضیٰ کی طرح چلاتے رہے. تو امام غنی فرماتے تھے کہ جو راتوں کو دعا کرتے تھے وہ دنوں کو تلوار بھی چلاتے تھے. یہ دعائیں تھی اہل بیت کی, یہ مناجات تھی اہل بیت کی, یہ اہل بیت کا خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا تھا کہ جو دشمنوں کی آنکھوں میں کاٹا بنا ہوا تھا. اگر یہ اہل بیت ہماری طرح دعائیں کر رہے ہوتے, نعوذ باللہ ہماری طرح نعوذ باللہ عبادت کر رہے ہوتے, تو دشمن کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. نہ دعائے کمیل سے, نہ دعائے ابو حمزہ سے, نہ دعائے افتتہ, کسی دعا سے کوئی خطرہ نہ ہوتا. خطرہ اس وقت ہوگا کہ جب قوم اپنے آپ کو دعا کے اسلحے سے لیس کر کے, ایمان کے روحانی اسلحے سے لیس کر کے دشمن کے مقابلے میں آ جائے, تاکہ قدموں میں استقامت آ جائے, تاکہ فکروں و نظریات میں استقامت آ جائے. بس عزیزان گرامی, آخر میں وقت کے تقاضے کے مطابق چاہتا ہوں دو تین جملے معذرت کے ساتھ. آیت اللہ مصباح یزدی اپنی کتاب صحافتی الغار میں پڑھیے, جس میں روزانہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ ٹارگیٹ کلنگ کے نتیجے میں جامع شہادت نوش کرتا ہے. جیسے کہ آج بھی ہمارے قوم کے ایک فرد کو, ایک خدمت گزار کو نشانہ بنایا گیا, عرفان بھائی کو, اسی طرح اور دوسرے شہدا. اور ایک وہ حملے ہیں کہ جو در حقیقت آپ کے نظریات کو کمزور بنانے کے لیے ہیں, آپ کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے ہیں, تاکہ سست پڑ جائیں. خلافت عثمانیہ کا جب زوال ہوا, شہید مطہرین نے کتاب اسلام کی نشاط ثانیہ میں کربلا کا کردار, یہ بھی حقیر نے ترجمہ کیا ہے, اس میں مکمل طور پر ان تمام علل و اسباب کا جائزہ لیا گیا ہے جس نے مسلمانوں کو روبو زوال کیا. اور اس میں ایک یہی تھی, عیش پرستی, گناہ پرستی, تجمل پرستی. تجمل پرستی یعنی دیکھا دیکھی, جناب وہ ایسا کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے, ان کے 25 فٹ کی LCD آئی ہے ہم بھی 25 فٹ کی LCD لے کے آئیں گے. 25 فٹ مبالغاً کہہ رہا ہوں میں, انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے. تجمل پرستی ہوتی, تجمل گرائی یعنی ان کی دیکھا دیکھی. یہ تمام چیزیں روحانیت سے دور کر رہی ہیں. تو ایسی محفل میلاد مرتب کریں کہ جس سے ایسی مجالس، ایسی دعائیں، ایسی ماتمداری جس سے اہل بیت سے کربلا سے رشتہ مضبوط ہو سکے. دوسرا یہ کہ ان دعاؤں کو پڑھیں، تلاوت مت کریں، سمجھیں، روح میں اتاریں، ایک ایک جملے پہ غور کریں کہ کیا کہنا چاہتے تھے. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جتنا آپ کے عقائد میں، نظریات میں، آئیڈیالوجی میں استحکام پیدا ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کے قدموں میں استقامت آئے گی، اتنا ہی زیادہ آپ دشمن کے مقابلے میں جمے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے. جہاں جہاں ہم نے شکست کھائی، جہاں جہاں ہمیں پسپائی کا سامنا ہوا، جہاں جہاں ہمارے قدم لڑکھڑائے، سمجھ لیجئے کہ ہمارے عقائد و نظریات تزلزل کا شکار تھے، متزلزل تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، اپڈیٹ نہیں تھے، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھے. بس عزیز گرامی، آپ نے دیکھا کہ وہی حزب اللہ کے نوجوان، وہی سپاہ پاسداران انقلابی کے، وہی ہمارے شیعہ نوجوان کہ جو جناب زینب کی روزے کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، یہ وہی نوجوان ہیں. کیا کہ وقت ہوتا تو میں ان کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا، نوجوانوں کے کس طرح راتوں کو مناجات کرتے ہیں اور کس طرح دنوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت کے لیے شیر بیشہ کی طرح سینہ سپر ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم ہی وہی ہیں جو اہل بیت ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس بھی وہی اہل بیت، جو خدا ان کے پاس وہی ہمارے پاس، جو توسل کے ذرائع ان کے پاس وہی ہمارے پاس. وہ عزیز کیوں، وہ سربلند کیوں، وہ باعزت کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ متحد متفق اپنے مقصد کو کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں. جہاں پر بھی آپ کا ایمان ڈگمگایا، عقائد متزلزل ہوئے، آپ کا ہدف دھندلا جائے گا. جب ہدف دھندلا گیا، جب ہدف کلیئر نظر نہیں آ رہا، واضح شفاف نظر نہیں آ رہا، قدموں کی رفتار میں سستی آ جاتی ہے، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. بس عزیزانِ گرامی، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنی میں، حقیقی انداز میں، جو ایک بندے کی بندگی کا تقاضا ہے، ہمیں اپنی بندگی کرنے اور عبادت و دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پہلی اور آخری دعا یہ ہے، خدا ہماری زندگی میں ہمارے امام کا ظہور جلد جلد فرما دے. اور اے خدا، اگر ہماری زندگی وفا نہ کرے اور میرے مولا کا ظہور میری زندگی کے بعد ہو، اے خدا مجھے ان کی نصرت کے لیے میرے قبر سے آمادہ و بیدار کرنا. اے خدا، دشمنان دین و آزاداری اور پاکستان کو، طالبان ہوں، القاعدہ ہوں، لشکر جھنگوی ہوں، کوئی بھی ہو، یہ سب نام ہیں، ٹائٹل ہیں جو پاکستان کے، پاکستان کی سالمیت کے، دین کے، حقیقی اہل سنت نظریات کے دشمن ہیں، تشیعوں کے خون کے پیاسے ہیں. خدا مدد ان کو نیست و نابود فرما. ہمیں ایسے حکمران عطا فرما کہ جو پاکستان کی، دین کی اور اسلام کی خدمت کر سکیں. مومنین و مسلمان کو اتحاد و اتفاق دو اللہ سے مالا مال فرما. دعا ہے انشاءاللہ برادر، دعا برادر شجاع دعا بھی کریں گے، لیکن چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ صحت یابی کے لیے دعا کریں. کوثر جہاں سمیت جتنے بھی ہمارے مومن بھائی اور بہن مریض ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. خداوندہ ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے، اور آخرت میں ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ ہو، اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.